تو آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کی جس بری رسم کو توڑا وہ کیا تھی؟ آئیے ذرا آیت کو ساتھ لے کے تو ساتھ ساتھ پھر اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اس میں رسم جو ٹوٹی وہ کیا تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کی بیوہ کو بھی مال وراثت سمجھتے ہوئے جس کا جو دل چاہتا اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا۔ کوئی واضح قسم کا اصول اور قانون ضابطہ نہیں تھا، لوگوں کو جو معاملہ ہوتا وہ اسی طرح سے کر لیتے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ تو تھی نہیں، کوئی لاء، کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ جو قبیلہ مضبوط ہوتا اسی کی بات چلنے لگتی، اور اسی طرح سے پھر بعض دفعہ کچھ کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا جاتا، کچھ کو کم کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، عورت جو ہے وہ سامان نہیں ہے، مال وراثت نہیں ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، تم اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے تھے۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولادت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، جیسے آج بھی ہوتا ہے، یعنی باپ ہے تو باپ کے پاس پیغام جاتا ہے رشتے کا، بھائی ہو تو بھائی کے پاس۔ پھر وہ اگر چاہتا کہ ٹھیک ہے منظوری ہو جاتی تو مہر دے کر اس سے نکاح کر لیا جاتا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو اسلام نے بھی کنٹینیو کیا رکھا انہی کی اس رسم کے تحت کہ ایک باپ یا بھائی اپنی بیٹی کو دوسرے کے نکاح میں دے دے۔ کہتی ہیں کہ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب بھی نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبداء کہا جاتا تھا، الف سین تا با دواد الف اور عین، استبداء۔ یہ وہی ہے جس کو انڈیا میں یا ہندوستان میں آج نیوگ کہتے ہیں، اور آج ماڈرنائزیشن کے دور میں یہ زنا کی بدترین قسم پھر دوبارہ سر اٹھانے لگی کہ معروف لوگوں، مشہور لوگوں اور بہت زیادہ ذہنی طور پہ جو اسمارٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس مرد اپنی بیویوں کو بھیجتے ہیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو اس کے اندر بھی اچھے وصف پیدا ہو جائیں۔ بہرحال نکاح کی تیسری صورت کیا تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور اے فلاں، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے، اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی یعنی پریگننٹ اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس کون ہوتا ہے؟ جو سمٹمز اور نشانیوں کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ اس کا بچہ ہوگا یا اس کا۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب النکاح میں، اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری آیات میں جو احکامات ہیں وہ اور زیادہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی بری رسم تھی ان کے اندر، اور وہ کیا تھی کہ اپنی بیوی جس کو وہ مال دے چکے ہوتے تھے حق مہر کی صورت میں یا ویسے بعد میں تحفے تحائف کی صورت میں، بعد میں کیا ہوتا کہ وہ اپنی اس بیوی سے جان چھڑانا چاہتے تو نہ اس کو بساتے کہ یہ ایک بیوی بن کے رہے اور اس کے حقوق دیں پورے، اور نہ اس کو چھوڑتے۔ ڈر کیا ہوتا تھا کہ چھوڑنے سے جو مال حق مہر کے طور پہ دیے وہ بھی اس کو چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا وہ کرتے کیا کہ اس عورت کے اوپر اتنے ظلم و ستم کرتے، اور دل میں نیت کیا ہوتی کہ یہ خود تنگ آ کر ہم سے طلاق کا مطالبہ کر دے، اور جب یہ مطالبہ کر دے گی تو پھر ہم کہیں گے اچھا طلاق چاہیے، تو وہ حق مہر چھوڑ دو، اچھا وہ جو باغ تمہارے نام تھا وہ چھوڑ دو، اچھا گھر کی چابیاں دے دو، گاڑی کی چابیاں دے دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کو منع کر دیا کہ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور مت روکو ان کو اس بات سے کہ لے لو ان سے وہ چیزیں جو تم ان کو دے چکے۔ ہاں دی ہوئی چیز تحفہ یا حق مہر یا کوئی اور چیز دے کر واپس لینے کی بس ایک ہی صورت ہے، اور وہ کیا؟ اللہ، مگر یہ کہ اَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ وہ عورتیں سرے عام کوئی فحاشی کا کام کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی بے حیائی کا کام کریں۔ یہاں تک رک کے بات پوری ہوتی ہے کیونکہ آگے ایک الگ حکم ہے۔ اس آیت میں شوہر کی طرف اس چیز کا اشارہ ہے کہ جو بیویوں کو چیزیں دے چکے ہو وہ واپس نہ لو، کیونکہ اگر تم نے کسی کو تحفہ دے کر واپس لے لیا تو اس کا حکم کتنا سخت ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، خلاصہ ہے حدیث کا، آپ نے فرمایا کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لے لینا ایسے ہی ہے جیسے کتے کا خے کر کے اس کو واپس چاٹ لینا۔ اب اس کو سوچ کے ہی دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے ہر ایک اس کو جان سکتا ہے۔ تو پھر اس کو عملی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا کہا گیا۔ تو لہٰذا مرد بیوی کو جو دے چکا سو دے چکا، اب اگر وہ اس کو رکھے گا تو عزت سے اور پیار سے رکھے گا، اور چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لے سکتا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے تَعْدُلُوهُنَّ، عَيْن ضاد لام اس کا روٹ ہے، تنگ کرنا، بیزار کرنا، روک کے رکھنا، مطلب یہ کہ اگر یہ تمہیں عورتیں اچھی نہیں لگتی تو ان کو آزاد کر دو، روک کے کیوں رکھے ہوئے ہو۔ بعض لوگ ہمارے ہاں بھی ایک بڑا ہی غیر مہذب جملہ بولتا ہے اور بولتے ہیں، اور وہ کیا کہ نہ بسائیں گے نہ چھوڑیں گے، اس طرح رکھیں گے کہ اس کو نہ بیویوں میں کوئی سمجھے اور نہ بیواؤں میں کوئی سمجھے۔ یہ ظلم کی کیفیات ہیں۔ اسلام عورت کو اس طرح کی کے حقوق دلا رہا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی چیزوں سے اسلام نے روک دیا۔ باقی بات رہ گئی کہ یہاں بفاحشۃ مبینہ سے کیا مراد ہے، تو بعض لوگوں نے تو اس سے مراد زنا اور بدکاری اور بدفعلی ہی لیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شوہر کے حق میں عورت کی بدتمیزی بھی ہے، یعنی نشوز کے معنوں میں، یہ آگے بھی آیت آئے گی کہ ایسی کوئی بات بیوی میں ہو جس سے مرد کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے، تلخ ہو جائے، عورت بدتمیزی کرے، بدزبانی کرے، اس کے حقوق نہ دے، تو یہ کوئی سالڈ ریزن ہوگی تو ہی وہ اس کو اس وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے جس کے بعد چھوڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرما دی کہ دیکھو تم ان سے لیا نہ کرو۔ اس میں عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ مرد کے؟ یقیناً عورت ہی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں عمومی بات بتا دی کہ وَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت رکھو۔ بیویوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اتنا زیادہ پابند کر دیا کہ مرد خود بھی بہت زیادہ کانشس ہو چکے تھے اس بات کے بعد کہ ہم اپنی بیویوں پہ کوئی ظلم نہ کریں۔ یہاں ان کے حقوق دینے کے لیے کہہ دیا گیا کہ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے سے اچھی ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم بی اہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہے۔ آج دیکھیے کہ باہر ہم سب کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض مرد باہر بڑے لوگوں کی نظروں میں جچنے والے اور 30 مار خاں اور بہت زیادہ فیاض اور مال لٹانے والے اور ہنسمکھ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی گھر میں اور بیوی کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت ان سے زیادہ کوئی کٹھور اور سخت زبان نہیں ہوتا۔ کسی کا اگر آپ نے اخلاق دیکھنا ہے تو اس کا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل کیا ہے۔ باہر تو تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے نا، وہ تو بازاری اخلاق بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ دنیا کا فائدہ بھی لینے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے۔ اس میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے۔ مثلاً کس طرح سے عاشرو ہننا بالمعروف ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دیکھیں، یعنی دا پروفٹ ایٹ ہوم۔ بہت سارے لوگوں نے تو پروفٹ کو بس مسجد تک رکھا ہوا ہے نا، اور اسی میں جھگڑے کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر جو روایات ملتی ہیں ان کا خلاصہ کر لیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج ہوتے، گھر کے کاموں میں حصہ لیتے، اپنی جوتی تک سی لیتے، مشک سے پانی بھر لیتے، صفائی ستھرائی میں مدد کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں لو شوہر تو اتنے مصروف ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بزی اسکیجول کسی کا ہوگا؟ بعض دفعہ ایک ہوا بھی لوگ سوار کر لیتے ہیں نا کہ ہم مصروف بہت ہیں، کاروبار ہو نہ ہو، بزنس کچھ بھی ہو، صرف میٹنگز اور صرف باہر کے دوستوں کے چونچلے بھی گھر والوں پہ یہی روپ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصروف بہت ہیں۔ حالانکہ جو بندہ اسکیجول بنا کے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی ہر وقت مصروف نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کے نبی اتنے کاموں، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک وقت میں 4-5 بیویاں بھی رہیں، 7 بیویاں تک بھی ایک وقت میں آپ کے عقد میں تھیں، تو اتنے گھروں کی دیکھ بھال کتنا مشکل کام ہوگا۔ آج ایک بیوی تو خوش نہیں ہوتی مرد سے، اور کہاں اتنی بیویاں اور وہ خوش ہوں۔ پھر آپ اپنی وہ ساری بیویوں کو ملنے بھی جاتے تھے جن کی باری نہیں ہوتی تھی، ان کی دیکھ بھال، کھانا پینا سب کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر گھر میں آپ ایک بہت رومانٹک اور ایک بہت سافٹ فیلنگ رکھنے والے شوہر تھے، بات بات پہ روٹھ نہیں جاتے تھے، دھمکیاں بھی نہیں دیتے تھے، تانے بھی نہیں دیتے تھے، کوئی میکے کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے، کوئی جہیز کے تانے بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ خود ضرورت کے مطابق اپنی بیویوں کا نان نفقہ جو تھا وہ پورا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بیوی کو کوئی بیماری ہوئی ہے تو اٹھاؤ اور اس کو میکے چھوڑ دو، بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کو میکے چھوڑاؤ، یہ ان کی ہے اور اب یہ کرے۔ بیوی بیمار ہے تو کہا اب یہ کام تو کرے گی کوئی نہیں، بلکہ اس کی خدمت کرنی ہے، جاؤ اس کو ماں کے گھر چھوڑو، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے میکے والوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس وقت ایک پورا مضمون ہے جس کو آپ کسی الگ موقع پہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آئینے میں ہر مرد اپنے آپ کو دیکھے۔ اس پہ اگر آپ مزید تفصیل سے سننا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب رہبر کامل، جو سیرت کا مختلف اینگل سے ایک مجموعہ ہے، وہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی جائے تو اس کا جو ٹاپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے، اس کو سنیے اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی خوشگپیاں کرتے ہوئے اتنے لائٹ موڈ میں ہوں گے کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کے منہ پہ آٹا بھی ملتے ہوئے دکھیں گے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بھاگتے ہوئے بھی دکھیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور شروع میں یعنی یہ جب مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، لیکن بعد میں جب ان کا جسم بھاری ہوا تو میں جیت گئی۔ یہ کون سے گھرانے دکھ رہے ہیں؟ آج کہاں ہیں ایسے دیندار گھرانوں میں تصور ملتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ذرا زور زیادہ ہنس بھی لیے تو ہماری دینداری گر جائے گی۔ تو ہنسنے بولنے چلنے پھرنے کھانے پینے سے دین نہیں خراب ہوتا۔ اور اسی آیت کے اوپر ایک صحابی تھے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگاتا ہوں، آرائش کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے آرائش کرے تو میں بھی اس کے لیے آرائش کرتا ہوں۔ پیچھے بھی اس پہ تھوڑا سا بات ہوئی تھی سورہ بقرہ میں۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ شوہر کی ہائیجینک کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ سارے دن کے تھکے ہارے آئیں اور انہی گندے پسینے والے بدبو والے کپڑوں میں گھر میں آ کے گھر والوں کے قریب ہوں گے تو وہ ان کے لیے ایک تکلیف کا سبب ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان رات کو سونا چاہتا ہے تو اس کو ہلکے موڈ میں سونا چاہیے۔ تو مردوں کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو تو ہم بار بار یہ احساس دلاتے ہیں، لیکن اس آیت میں چونکہ مردوں کی بات آ رہی ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ بیویاں تو عموماً کرتی ہی ہیں، لیکن اگر ابھی بھی کوئی بیوی نہیں کرتی تو اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عاشروہن بالمعروف میں خاص طور پہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو آپ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ مسواک کرتے، یعنی بیویوں سے قربت کرنے سے پہلے آپ مسواک کر لیتے تھے، کیونکہ منہ سے باس آ سکتی ہے۔ پھر آپ جب سفر پہ جاتے تو گھر سیدھا نہیں آتے تھے، پہلے مسجد میں آتے، پھر وہاں سے کسی بچے کو پیغام دلوا کے بھیجتے کہ گھر والوں کو بتا دو کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دوران وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں گی، ذہنی طور پہ تیار ہوں گی، پھر گھر میں جائیں۔ آج ہمارے ہاں سرپرائز دینے کا جو رواج پڑ گیا اللہ کی بنا، ہاں 4 سال 6 سال کے الگ ہوئے میاں بیوی اور مرد الگ دروازہ کھولو تو وہ دروازے سر پہ کھڑے ہیں، کیا تھا جی سرپرائز دینا؟ میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو، باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیں گے، اوروں کو اگر بتا بھی ہے نا بیوی کو نہیں بتائیں گے، اور اس کا ہارٹ فیل ہو جائے بیچاری کا، پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو وہ سارے سرپرائز جو ہیں وہ بعض دفعہ بھی بہت بڑی پرائز بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا اصول اور ثابتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ واشروہن بالمعروف فائن کرے تمہن نفاس آن تک رہو شیا، پھر اگر تمہیں ان وہ تمہیں ناپسند لگیں، یعنی اگر تمہیں وہ بیویاں اچھی نہ لگیں کسی ایک وجہ سے، کوئی اور عادت کی وجہ سے، تو کیا وہ چھوڑ دو؟ کتنا آسان تھا، فائن کرے تمہن فطلقوہن، بات ہی ختم۔ ہاں تمہیں اچھی نہیں لگی دے دو طلاق، ہر وقت تو طلاق کی دھمکی دیتے ہی ہیں لوگ، چلو طلاق بھی دے دیں، یہ نہیں کہا۔ اتنا پیارا یونیورسل لا دے دیا سارے رشتوں کو نبھانے کا، انفرادی زندگی سے اٹھا کر اجتماعی زندگی کے ہر تقاضے کو نبھانے کی ایک چیز ہے، اور اس کو آپ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ زندگی میں آپ کو بہت جگہ یہ اصول کام دے گا، حالانکہ یہاں شوہر اور بیوی کے ناطے سے، لیکن اس کا اطلاق آپ اپنی زندگی کے ہر فیلڈ پہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا کہ اگر کہیں تمہیں ایک برائی دکھے تو انتظار تو کرو، شاید کہ دوسری خوبی ہو۔ فآسان تک رہو شہین ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا، بس امید ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کا جسم اچھا نہیں لگتا، اس کا کھانا پکانا اچھا نہیں لگتا، کوئی ایک بات بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ خوابوں کی ملکہ اور خوابوں کی شہزادی اور گلفام شہزادہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ خوابوں کی دنیا میں اور حقیقت کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر تمہاری رفیق حیات کا معیار حسن، اس کا خصب نصب اتنا خوبصورت نہیں ہے جو تم نے سوچا ہوا تھا، جو تم نے خیالوں کے پل باندھے ہوئے تھے، اگر وہ نہیں پورے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ کیا دل برداشتہ ہو کر اس کو چھوڑ دو گے، توڑ دو گے؟ نہیں، بلکہ کیا کرو، صبر کرو، اس کی خامیوں پہ صبر کرو۔ کیا بڑی بات ہے کہ اللہ اسی بیوی سے تمہیں اتنی پیاری اولاد دے دے کہ خیر کثیر ہو جائے۔ آج اچھی بیوی نہیں ہے تو کل یہ اچھی ماں ثابت ہو جائے، تمہارے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، سگھڑ ہو، تمہارے گھر کے کام کرنے والی ہو، تمہاری ڈس آرگنائز زندگی کو یہ آرگنائزڈ کر دے۔ تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تم پہ اگر کل کوئی مشکل کا وقت آ گیا تو یہ بیوی اس وقت تمہیں تھام لے گی جب سارے تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کل تم کسی آزمائش میں آ جاؤ، کسی ابتلا کا شکار ہو جاؤ، تو یہ حالات کے گرم جس کو کہتے ہیں تھپیڑے، ان کے اندر یہ بیوی تمہارے لیے آڑ بنے گی، تمہارے گرتے ہوئے حوصلوں کو یہ جمائے گی، تمہیں طاقت دے گی، تمہارے احساس کمتری کو احساس برتری میں بدل دے گی۔ کیا صرف ظاہر داری کی اتنی اہمیت ہے کہ تم اس کی وجہ سے اس کو اتنا آگے بڑھا لیتے ہو؟ ہاں، پھر اگر اس کے بعد بھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر پھر بھی ساری کوششوں، سارے نبھا کے طریقوں کے باوجود تمہیں لگتا ہے کہ نئی بات نہیں بن رہی، تو بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، پہلی کو چھوڑ کے دوسری کو لانا چاہتے ہو؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ایک خزانہ دے چکے ہو، قنطار یعنی ڈھیر و مال دے چکے ہو، تو فلا تاخذوا منه شيئا، پھر تم اس سے کچھ بھی نہ واپس لو۔ اور حیرت کی جا رہی ہے، اتاخذونه بہتانا و اسم مبینا، کیا تم اس کے اوپر بہتان لگا کر اسم مبین کی طرح کرتے ہو؟ جیسے کہ اشارہ کیا تھا کہ دور جاہلیت میں جب کوئی مرد دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلی بیوی پہ الزامات لگاتا۔ یہ کل کی بات نہیں تھی، آج کی بھی بات ہے۔ 10-10 15-15 سال ساتھ رہتی ہوئی بیویاں जिसमें कोई बड़ी बुराई नहीं दिखी होती, छोटी मोटी अनबन तो चलती है, लेकिन जो ही मर्द की निगाहें किसी दूसरी लड़की से मिलती हैं तो उसको उस बीवी में ऐब दिखते हैं, फिर उस आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है, इस तरह की चीज़ों को भी देखने लगता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे तुम एक वक्त दूसरे के सब वक्त गुजार चुके थे, क्या अब तुम उस पर बोहतान लगाओगे। बोहतान तो ये भी हो सकता है ना कि ये मेरा हक नहीं देती और ये मेरी ख्वाहिशात को पूरी नहीं करती, या मेरे माल की हिफाजत नहीं करती, मेरे बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रही। कहा वह कई फता खुजू ना हो, किस मुंह से लोगे तुम इससे। हैरत का अंदाज है, उस बंदे के शोर को बेदार किया जा रहा है, तुम्हें ये माल लेना जेब देता है क्या, वो माल जो तुमने खजानों की सूरत में उसको दे दिया था, क्या उससे वापस लेना चाहते हो। वक़द अफदा बादुकुम इला बादिन, जबकि बास तुम में से बास से मिल चुके थे, इशारा है सुहबत की तरफ, ताल्लुक की तरफ, कि तुमने उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा, वो कहाँ गया वक्त, क्या एक बुरी बात हुई तो सारी खूबियां खत्म हो गई। देखिए जिन लोगों के मिजाज में जज्बात गालिब होते हैं ना, वो फौरी फैसले करते हैं और इंतहाई फैसलों पे पहुंच जाते हैं। इंसानी ताल्लुकात में शौहर बीवी का ताल्लुक बहुत हसास ताल्लुक होता है, इसमें उतार चढ़ाव आता ही रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, इस तरह दिल के मौसम भी बदलते हैं, ख्यालात भी बदलते हैं, और जब मिजाज में गुस्सा होता है ना तो वो दिल की बातें जुबान पे आने लगती हैं और रवैयों से छलकने लगती हैं। अल्लाह ताला ने इन सारी आयात में औरतों के हकूक को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया कि तुम कैसे किस तरीके से ये कर सकते हो, क्या तुम इसका तसव्वुर भी कर सकते हो। एक औरत जो कंवारी लड़की की सूरत में तुम्हारे घर में आई थी, माँ बाप की लाडली, भाइयों की प्यारी, कितने अरमानों ने उसे उन्होंने उसको पाला, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया और तुम्हें दे दी। अब आज जब तुम्हारी हिदमत कर करके वो लड़की एक औरत की सूरत में ढल चुकी, उसकी खूबसूरती कम हो गई, उसका जिस्म अब उतना ज़्यादा काबिले कशिश नहीं रहा, तो क्या अब तुम्हें फिर एक और खूबसूरत लड़की की तलाश है, और वो भी इस लड़की के हकूक की कीमत पे। ये कैसे कर सकते हो। अब देखिए कि अगर इन आयात पे हम गौर करें ना, तो सरासर रियायतें जो हैं ये औरत के हक में हैं, औरत की खूबियों को वाजे किया जा रहा है। बज दफ़ा होता क्या है कि शादियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ समझ ली जाती है ना, वो हुसन और खूबसूरती होती है। यहाँ ये बात कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि ये बात अगले सबक में भी एक जगह आनी है, तो वहाँ से भी देखेंगे कि हमारे यहाँ अमूमन शादियों के मौके पे या निकाह करने के वक़्त खूबसूरती को क्या समझा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि शादी ना होने की जो बहुत बड़ी हमारे यहाँ वजूहात होती हैं, या रिश्ता ना मिलने का जो सबसे बड़ा गम होता है माओ को या माँ बापों को, वो क्या है कि लड़की की शक्ल अच्छी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि आज सारा मुआशरा तो हमारा शक्लो सूरत पे चल रहा है ना। छोटी सी बच्ची पैदा होती है ना, तो आप देखिए लोग उसकी शक्ल को डिस्कस करना शुरू होते हैं, रंग दबा हुआ है, नाक मोटी है, कैसे होगा निकाह, कौन लेगा। हाँ, उस लड़की की शक्ल को इस तरीके से दिखाते हैं, और ज़रा वो बच्ची बड़ी होने लगे, आप चेहरे पे दाने निकल आए हैं, अब इसके चेहरे पे ये हो गया, अब जिस्म भद्दा हो गया, और माँ बाप के दिल में ये गम पड़ जाता है कि अब इसकी शादी नहीं होगी। क्योंकि फिल्मों में तो ये दिखाते हैं ना कि जो ऐसी शक्लो सूरत की होती हैं वो बैठी रहती हैं, और नतीजा क्या होता है कि माँ बाप ये सोच लेते हैं कि शक्ल के साथ नसीब का ताल्लुक है, और सबसे पहले माँ बाप इस गिले में आते हैं, और साथ दूसरे लोग भी अहम किरदार अदा करते हैं। बस इतने जालिम है कि छोटी छोटी बच्चियों के बारे में माओं को डालते हैं। एक ऐसी मौके पे मैंने भी देखा कि बच्ची पैदा हुई या बच्चियों के मुंह पे रुआ तो होता ही है, हर बच्चे के होता है, मासूमियत होती है बल्कि उसमें, तो उसकी दोस्तें उसको मशवरा दे रही थी, पता नहीं शायद चंद माह या साल की भी बच्ची नहीं थी, कहने लगी इसकी वैक्स कर दो, क्योंकि ये फिर बाल अभी बच्चे कच्चे बाल हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बड़ी होगी तो मुश्किल होगा, और देखो चेहरे पे बाल हुए तो ये होगा। ना जाने अनजाने किस्म के मोहूम किस्म के वहमों और अंदेशों का शिकार कर देते हैं कि वो माएँ जो बेचारी खुद अच्छी शक्ल की भी हों और बच्ची ज़रा दबती भी हो तो फौरन कहते हैं ये किस पे गई, इसका कहाँ से रिश्ता होगा, ये पता नहीं क्या है वो है। क्या बताइए, क्या शक्ल इतनी अहम है। ये जिंदगी फिल्म नहीं है, ये एक रियलिटी है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार बच्चियां जब उठती हैं ना, तो उनका अपने ऊपर पूरा एतमाद ख़त्म हो चुका होता है, और घर में अगर दो तीन चार बहनें हो ना, फिर तो और ही मुश्किल हो जाती है। जब रिश्ता आएगा सबसे पहले ये होगा कि सबसे खूबसूरत जो है उसको पीछे कर दो, बड़ी बैठी रहेगी छोटी चली जाएगी, और बाज़ दफ़ा बड़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो एक जहालत फैल चुकी है ना कि छोटी उम्र की लड़की ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे जाके जितनी मर्जी बेवकूफ़ियाँ करे, आपको हर वक्त वो क्रियोस में बर्पा रखी रहे ना, उसको हालात संभालने आते, वो बच्चों को पैदा करने के भी काबिल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप ये बड़े खुश हैं कि हम छोटी बच्ची लेके आए और हसीन बड़ी है वो चांद का टुकड़ा। आप देखिए कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बाज़ दफ़ा फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। लड़के जब बड़े होने वाले होते हैं तो माएँ उनके लिए भी जहनों में एक ही तसव्वुर बिठाती हैं, क्या कि चांद सी बहू लाऊंगी, तेरे लिए परी लाऊंगी, तो रहेगी कैसे इसके साथ? और चांद सी बहू अगर आ भी गई तो उसके साथ क्या रहेगी? तो लिहाजा शक्लों को डिस्कस करना छोड़ दें। हम सब की शक्लें अल्लाह के फैसले हैं, हम में से कोई खुद नहीं बना, किसी माँ ने नहीं बनाई हमारी शक्ल। कोई पैसे दे के ज़्यादा अच्छी बनवा लेती तो हम कहते भी कि हमारी माँ ने नहीं दिए। अब सोचिए कितना घटिया मिजाज है ना किसी की शक्ल पे बात करना। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपनी नाक बदल सकते हैं? अपनी गोद की बच्चियों को लेके देखें कि क्या आप उनकी पलकें, उनके हाथ, उनकी रंगत बदल सकती हैं? कुछ भी आपके हाथ में नहीं, तो जहां बदल नहीं सकते ना, वहां कबूल करना पड़ता है। जिस तरह अल्लाह की शरीयत को कबूल करते हैं ना, इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई शक्लों को भी कबूल करना है। तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि देखो, ये शौहर जो हैं जिनको बीवियां अच्छी नहीं लगती, अब ना उनको बसा रहे हैं ना ले रहे हैं, और बाज़ दफ़ा फिर ऐसी औरतों को लटका दिया करते थे। बाज़ दफ़ा होता क्या था कि मर्द का इंतकाल हो जाता था तो लड़की जवानी में बेवा हो जाती थी, या किसी वजह से तलाक होती थी, तो जो ससुराल वाले होते थे या उसके दूसरे रिश्तेदार, उस लड़की के आगे शादी नहीं करने देते थे। कहते थे कि नहीं, ये हमारी गैरत है, ये हमारे घर की बहू थी, अब कहीं और नहीं जाएगी। हाँ, और ऐसी बेकार किस्म की गैरत जो है वो बाज़ बच्चियों की सारी जवानी को गला देती है, वो अंदर घुट घुट के मर जाती हैं, लेकिन ऐसी औरतों की दूसरी शादी नहीं करने देते थे। ये भी उस दौर का फी जमाना मसला था और आज भी मौजूद है। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा ये माल दौलत की वजह से ऐसी चीज़ों को ले आते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो बंदा जो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करता, वो दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़राब करता है और अपने आप को भी ख़राब करता है। तो लिहाजा कोई भी वजह हो जिसकी वजह से फ़ैन करिख तुमू होना, तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, उनकी बातें, उनकी शक्ल, उनकी बातें, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे देखो, कुछ और मामलात को देखो, शायद उसके अंदर कोई और अच्छी चीज़ होगी, शायद तुम उससे कुछ और फ़ायदा उठा सको। तो हम सब के लिए भी सायतों को सुनते वक्त अमल की बात है। पहली बात है कि अगर आप बेटी की माँ हैं ना, या आप ख़ुद अभी कुंवारी हैं और शादी नहीं हुई, तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि खूबसूरत होंगी तो तकदीर भी अच्छी होगी, शौहर की प्यारी होंगी और लाडली होंगी। कितनी शक्लों की खूबसूरत रोती हुई देखी गई, और अल्लाह मुआफ़ करे, शायद अल्लाह ताला ही को हकीकमत पता है, अक्सरियत मैंने देखा है कि चार बहनों में जिसकी शक्ल ज़्यादा प्यारी होगी ना, उसको ज़्यादा सदमा मिलता है। बस शक्लों के लिए माँ बाप भी कहते हैं इस बच्ची की तो कोई फिक्र नहीं, बस ये फलां का रिश्ता हो जाए तो मैं सुरखरू हो जाऊंगी। और यकीन करें, वो जिसकी शक्ल अच्छी होती है वो ज़्यादा दुखी होती है। और कई बिल्कुल वाजबी शक्लों वाली देखी हैं, राज करती हुई देखी हैं, शक्ल से कुछ नहीं होता, अखलाक संवारिए, उनकी तरबियत अच्छी कीजिए। आपकी बेटियों की अगर आपको शक्ल कमज़ोर लगती है, कोई बात नहीं, आप उनको इतना अच्छा अखलाक सिखा दें, उनके चेहरे पे एक स्माइल की आदत डाल दें, वो उनके सारे हुसन को और बढ़ा देगा। उनको रियलिस्टिक बनाएं, अच्छी बीवी बनना सिखाएं, सब्र उनके अंदर पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, मामला फहमी सिखाएं उनको, रिश्ते निभाने की खूबी सिखाएं, ससुराल के साथ कैसे अच्छा ताल्लुक करते हैं, उनकी खिदमत करना सिखाएं। आप देखिएगा कि वो कितनी प्यारी होंगी। और जब ज़रा शक्ल बेचारी कमज़ोर होती है तो माँ और ही ओछे हथकंडे अख्तियार करती है, आप इसके बाल बुरे कटा दो, इसको लड़का बना दो। बाज़ दफ़ा फिर खुद ले लेके पार्लर्स में फिरती हैं कि अब इसको ये कर दो, अब लेंस लगा दो, अब इसके को ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, वैसे कोई करे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ये सोच रख के ले जाना कि जे इसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा रिश्ता आ जाएगा, तो याद रखिए कि ये उन लड़कियों के भोलपन को और ख़त्म कर देता है। और ऐसी लड़कियां, बल्कि वो कहते हैं ना टॉम बॉय किस्म की लड़कियां बन जाती हैं। इन सारी चीज़ों की बजाय कोशिश कीजिए कि अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत कर दें। बाकी अगर फ़ैन करिख तुमु हुन्ना, किसी ने अगर शक्ल की वजह से नापसंद करना है तो पहले क्यों लिया, शक्ल तो पहले ही देख ली थी ना। और किसी मर्द को और किसी लड़के की माँ को अगर ये हल्का सा भी शुबा है ना कि मेरे लिए शक्ल बड़ी अहम है, तो खुदा के लिए कभी कमज़ोर शक्ल वाली लड़की को ना अपने घर में बहू बना के लाएं और ना आप अपनी बीवी बना के लाएं। आपकी तबीयत में हुसन है, मिल जाएंगी आपको बहुत सारी हुसन वालियाँ, फिर پھر آپ اس کے نلاڑ دیکھیں، نخرے دیکھیں، وہ چاند کا ٹکڑا ہو، جو بھی آپ بھگتیں، کیونکہ آپ کی تو ساری نظری شکل پہ تھی. لیکن اگر آپ کسی اور وجہ سے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شکل اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن دولت بہت ہوتی ہے، تو وہ لاکھوں کی اکلوتی وارث والی بات تک لاڈلی کو لے آئیں گے، بعد میں پھر اس کا دولت لے لی، چار دن کے بعد پھر دوسری باتیں شروع ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا راستہ دیکھا کرو، زندگی کا یہ اصول ہے. اب دیکھیے کہ جہاں انسان مل کے رہتے ہیں نا، وہاں کچھ نہ کچھ خامی اور خوبی ہوتی ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر انسان دنیا میں جیے. تو کیا آپ کسی کے بارے میں اگر کوئی ہلکی سی بھی بات کو ناپسند کریں تو چھوڑ دیں گے؟ مثلاً آپ دیکھیے، میں اس کو چھوٹے سے اس مثال سے آپ کو دیتی ہوں کہ یہاں تو بالکل نجی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں نا، شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اس کو یہ دیکھیں کہ زندگی میں آپ کو کہیں بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، آپ کہیں جاب کرتی ہیں، کیا یہ 100% پاسیبل ہے کہ وہاں ہر بات آپ کی مرضی کی ہو اور آپ کو پسند ہو؟ نہیں ہوگا. ہاں، آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا سودا کیا اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی اسکلس کے ساتھ، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں لے کے آ رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس کی پسند کی جگہ یہاں ملے، ہر بات اس کی پسند کی ہو؟ نہیں ہوگا. تو پھر چھوڑ دیں. تو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی چھوڑنا کتنا آسان ہے. میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ اتنے جھٹ پٹ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ عملی زندگی میں شوہروں اور بیویوں کے ساتھ کیسے معاملے کرتے ہیں، کیسے نبھا کرتے ہیں. ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں. آپ میں سے جو خواتین میرڈ ہیں، 10-15-20 سال ہو چکے ہیں، کوئی آپ میں سے کہہ سکتی ہیں کہ میرے گھر اور میرے شوہر کی ہر بات مجھے 110% پسند ہے؟ وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سر ہلا رہی ہیں. چلیں 10% بھی پسند ہیں تو گزارا کرتے ہیں نا، نبھا، برداشت. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کردار بنایا اسلام کا کہ لڑکیوں اور عورتوں کے مزاج میں اور مردوں کے مزاج میں بھی برداشت ہوتی ہے. پہلے دیکھیے، جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے، گھر میں ایک باتھ روم تھا تو 10 لوگ تھے استعمال کرنے والے، لا محالہ صبر کرنا ہی پڑتا تھا. ایک کچن ہے، ایک ہی چولہا تھا اور اسی پہ بار بار روٹی پکنی ہے، ایک کھا رہا ہے تو چار کو صبر کرنا ہی پڑتا تھا. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر برداشت زیادہ تھی، صبر آ جاتا تھا، کیونکہ پتہ ہے گھر کا ماحول ہی یہ تھا. اب جب سے انڈیویجولزم پہ زندگی چلی گئی نا، وہ ماں کے پیٹ سے اکیلا کمرہ لے کے بچہ نکلتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو بچپن سے ہی الگ الگ ہر چیز کی بات ہے، صبر ہی ختم ہو گیا. آپ کا اپنا باتھ روم ہے، آپ کا اپنا پرسنل ٹوائلٹ ہے، آپ آدھا گھنٹہ اندر جا کے شوق فرمائیں، آپ ایک گھنٹہ فرمائیں، آپ اندر ناول پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، کوئی آپ کو کھٹکائے گا؟ اب آپ تو عادی ہو گئے کہ آپ کو تو کبھی کسی نے ٹوکا ہی نہیں. اب کسی ایسے موقع پہ آپ وہاں چلی گئیں جہاں آپ کے ساتھ کوئی شیئر کرتا ہے، مثلا شادی ہو گئی. بعض دفعہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی صرف اس لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں کہ ٹوائلٹ ایک ہے، آپ جاتے ہیں تو اتنی دیر لگا دیتے ہیں اور آپ جاتی ہیں تو نکلتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو ساری زندگی شیئر ہی نہیں کیا. آپ کا اپنا کمرہ تھا، آپ اے سی لگائیں، ہیٹ کھولیں، آپ جو بھی کریں، آپ ساتھ میاں صاحب آ گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اے سی لگائیں، میاں صاحب کہتے ہیں ہیٹ کھلے گی، جھگڑا ہوا نا. آپ کمرہ صاف رکھنے کے عادی ہیں، میاں صاحب آئے وہ چیزیں پھیلا دیے. وہ لڑکیاں جو اکیلی اکیلی ہتھیلی کے چھالے بن کے پلتی ہیں نا، بعض دفعہ وہ سسرال کے ساتھ تو چھوڑ دیں، وہ میاں کے ساتھ بھی نہیں خوش رہ پاتی. اور اسی طرح جن مردوں کو شروع سے اتنی توجہ دی جاتی ہے آج کے دور میں، اب دیکھیں چھوٹے بچوں سے کس طرح بات شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر بیوی کی ذرا سی بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. عموماً دیکھیے کہ ہمارے پیدائش کے طریقوں میں یہی چیز آ گئی، پرورش میں یہ آ گئی، ماں خود گھر کی گروسری لاتی ہے اور باپ لاتا ہے یا ماں لاتی ہے. ایون 17-18 سال کے لڑکے ینگز ہوتے ہیں، ماں ان کو گروسری کے لیے نہیں کہتی. اب کیا ہوا، ماں نے تو برداشت کیا، ماں تو لاڈ میں ہے یا باپ تو لا رہا ہے، اب جب وہ کل شوہر بنے گا اس کو عادت ہی نہیں، بیوی اس کے سامنے تھیلا اٹھا کے چل پڑے گی، وہ کہے گی سو کے وہ بھی لے آنا، بلکہ وہ بھی لے آنا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری قوامیت پہ چوٹ پڑ رہی ہے، یہ میرا کام ہے. تو یہ بہت اہم موضوع ہوتے ہیں جو بار بار دیکھیے قرآن پاک میں ڈسکس ہوتے ہیں کہ اچھے بیٹے پیدا کرو، اچھی پرورش کرو. آج تمہارا جو بیٹا ہے یہ کل ایک آنے والی عورت کا شوہر بھی ہوگا، اس کو صرف بیٹا سمجھ کے نہ پالو بلکہ اس کو کل والی عورت کا شوہر پالو. اور شروع سے جو عادات ڈال دی جاتی ہیں وہ بعد میں جو ہیں آگے تک جاتی ہیں. تو یہاں ساری بات کے خلاصے میں یہی ہے کہ جب کبھی کوئی بھی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں تمہیں لگے کہ نو مور، آگے نہیں جا سکتے، ختم، دیٹس اینڈ، یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، تو پھر یاد رکھو کہ آسان تک رہو شیئن ویج اللہ فی ہی خیرن کثیرا، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور خیر لے آئے، تمہیں اور کچھ دے دے گا. یہ زندگی کوئی فلمی کردار نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی ہے. اور شادی صرف لطف کے لیے نہیں آتی، شکل و صورت کے لیے نہیں آتی. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ شادی کو تھوڑا سا وقت دو, چھٹ منگنی پٹ بیاہ اور چھٹ طلاق والی کیفیت نہ کرو, تھوڑا سا انتظار کرو, وقت کے ساتھ اس عورت کی کچھ خوبیاں تم پہ کھلیں گی. اپنے اس تعلق کو کانچ کا تعلق نہ بناؤ, ڈائمنڈ کا تعلق بناؤ. آپ دیکھیے کہ کانچ کچا ہوتا ہے, خوبصورت لگتا ہے لیکن ٹوٹ بہت جلدی جاتا ہے. ڈائمنڈ مہنگا بہت ہوتا ہے لیکن مضبوط بہت ہوتا ہے. اور جو لوگ تھوڑا سا مائنس کو پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈائمنڈ کب بنتا ہے, جب پریشر میں آتا ہے, یعنی پریشرائز کیا جاتا ہے نا, کاربن ہوتا ہے اصل میں, یہ اصل میں بالکل کالے رنگ کا ہوتا ہے, لیکن ایک خاص عرصہ ایک خاص پریشر میں جب رکھا جائے پھر اس کی تراش خراش ہوتی ہے, اس کو کاٹا تاڑا جاتا ہے, پھر اس میں سے خوبصورتی نکلتی ہے. جس طرح ایک کاربن جو بالکل بیکار چیز ہے, جلنے والی چیز اور راک ہے, پریشر میں آنے کے بعد ڈائمنڈ بنتی ہے نا, اسی طرح حالات کے دباؤ میں آنے سے بعض لوگ ڈائمنڈ بن جاتے ہیں. بعض رشتے شوہر اور بیوی عام حالات میں وہ کانچ ہی ہوتے ہیں, ہر وقت ڈر ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا, یہ بیوی خوش نہیں میاں خوش نہیں, دونوں کچے کچے کانچ کی طرح ساتھ جڑے جڑے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کانچ کی چوڑی ٹوٹتی تو ہے, ساتھ بازو کا خون بھی نکال دیتی ہے. اسی طرح بعض رشتے بعض لڑکیاں فریجل بنی رہتی ہیں, لیکن زندگی میں کوئی ایسا سانحہ آ جاتا ہے, شوہر بیوی کے اندر حالات کا ایسا دباؤ پڑتا ہے, ان کا تعلق ڈائمنڈ کا تعلق بن جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہی اس میں سبق ہے کہ شادی تو جتنی پرانی ہو جائے اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اصل نکھار تو آتے ہی 24-25 سال کے بعد ہے. پھر شوہر بیوی کو لگتا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ فلموں میں گانا گانا کے ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے اور شادی کے ایک مہینے کے بعد ہی طلاق دے دینا, وہ فلموں کی باتیں آپ کرتے رہیں شوق سے کریں, لیکن اصل شادی جو بنتی ہے نا وہ 20-22 سال کے بعد اعتماد بنتا ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونے لگتا ہے, کہتے ہیں جو مرضے پتہ ہے یہ میرے خلاف بات نہیں کر سکتے, یا اگر وہ کرتے تھے تو بندہ اس پہ صبر کر چکا ہوتا ہے یا اس کو اپنی بات سکھا چکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لڑکیوں کو بھی سکھا رہا ہے اور لڑکوں کو. اب دیکھیے بعض لڑکیاں شروع میں بہت انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, بڑی اکھڑی اکھڑی ہیں, شادی ہوتی ہے ایک دم نکھر آتی ہیں. ان کے در اعتماد کیوں آتا ہے؟ کیونکہ شوہر کی محبت ملتی ہے, پیار ملتا ہے, ٹرسٹ ملتا ہے. لڑکیوں میں بعض اوقات شکلوں صورت میں بہت نکھار آ جاتا ہے. وہ لڑکیاں جو پہلے ہر وقت تانے ہی سہتی تھیں وہ دبی ہوتی ہیں, شادی ہوتی ہے اس کے بعد ایک دم ان کے اندر نکھار آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے دن بدن اچھی ہوتی ہیں, پھر بچہ پیدا ہو گیا عورت تھوڑی اور مضبوط ہو گئی. تو اس تعلق کو بس وہی تعلق بنا لیں جو سر کا تاج کے ساتھ ہے. ان دونوں کو جوڑ کے پہلے لوگ کہتے تھے شوہر سر تاج ہے, ہیں کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے سر اور تاج, تاج تو سمجھ لیں نا کراؤن کو کہتے ہیں, سر ہیڈ جو ہے, یعنی سر تاج اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو بناتی ہے تو جو تاج کس کے سر پہ رکھا جاتا ہے؟ عورت ہی کا سر ہے نا, یعنی سر عورت کا, شوہر اس کا تاج ہے. عزت کس کی بڑی؟ عورت کی بڑی نا. تو وہ عورتیں جو شوہروں کی کچھ کمیوں کے باوجود کمپرومائز کرتی ہیں, بعض اوقات شوہروں میں کچھ جسمانی عیب ہوتا ہے, چلنے میں عیب ہے, بات کرنے میں عیب ہے, کوئی ہکلا سکتا ہے, کوئی کانپ سکتا ہے, کسی کے ہاتھ کانپتے ہیں, نو پرابلم, یہ کون سی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بیوی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن چکی ہوگی. تو ضرور آخری بات اس میں یہی ہے کہ اپنی قسمت پر مطمئن رہیں, چھوڑنے کی بجائے توڑنے کی بجائے اصلاح کر لیجئے, اور اگر پھر بھی چھوڑنا ہے تو پھر پلیز جاتے جاتے اس کی جہیز کی چیزیں نہ رکھ لیجئے, پھر اس کو جو دیا ہے وہ نہ واپس لے لیں بلکہ اس کا بھی نہ لیں, کیونکہ یہ مرد کی مردانگی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم قد افدا, تم ملے تھے. یہ افضا کا جو لفظ ہے نا فاد واد جا سے ہے, کسی کو اپنے قابو میں رکھنا. فدا کہتے ہیں کھلی جگہ کو, یہ ہمارے ہاں جو فضا کا لفظ ہے نا, باہر فضا ایسی ہے, وہ بھی یہی لفظ ہے. اس کے اندر اصل میں اشارہ ہے زندگی نبھانے کا ارادہ کرنے میں, حت الوسا نبھانے کا ارادہ کرو, صرف ٹیسٹ کے لیے چینج نہ کرتے جاؤ. آپ دیکھیے کہ شادی کوئی بزنس کانٹریکٹ نہیں ہے کہ پسند آ گیا تو رکھیں گے, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیں گے. آج کا مسئلہ بھی تو بوریت کا مسئلہ ہے نا, ہر چیز سے تو بور ہونے لگتے ہیں, اسی طرح پھر شادی سے بھی چند دن میں بور ہونے لگتے ہیں. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طرح طرح کے ذائقے چکھنے والے اور چکھنے والیاں پسند نہیں ہیں. زواقات و زواقین, یعنی گھر دھر دھر کا پانی پینا, بھمروں کی طرح ادھر جا, اس کا حسن چوس اس کا چوس, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے ویسٹ میں, ایک چیز ہے یہاں کا مجھے نہیں پتہ, لیکن यूएसए में एक रूल है और वो क्या है कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो 3 माह के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, आप अगर उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। बाज़ दफ़ा उसकी स्लिप की ज़रूरत होती है, मतलब डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। मैंने जब वो कानून देखा और फिर मैंने उस माशरे पे गौर किया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि सोच क्या बन गई कि जिस तरह एक चीज़ ली, देखा, पहना, ओढ़ा, पसंद की, नहीं आई, रिटर्न कर दो। बिल्कुल वही सोच शोहरों और बीवियों के बदलने में भी आ गई। शुरू में टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा तो वो टेस्टिंग शादी से पहले ही शुरू होती है और वो कई कई साल रह जाती है उसमें, तो रह लेते हैं, लेकिन जो ही वो मामला ख़त्म हुआ तो उसके बाद शादी होती है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो इंसान इंसान है, अल्लाह ताला बीवियों को भी इसमें हुक्म देता है कि तुम भी इंशाल्लाह शोहरों के दिलों में आ जाओगी। फिर इसके बाद अब आयत 22 में एक और बड़ी ही बद रस्म थी, और वो क्या थी कि जब किसी का कोई कोई मर्द फौत होता तो उसका बेटा अपने बाप की मनकूहा, यानी जो कि उसकी सौतेली माँ होती थी, उसके साथ निकाह कर लेता। सौतेली माँ के साथ निकाह जो था, ये उस माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा रचा बसा था, तो अल्लाह ताला ने इससे भी टोक दिया कि वला तन के हुमा नकह आबा उकुम मिनन निसाई, और मत निकाह करो उन औरतों से जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके। लेकिन इस हुक्म के आने से पहले कुछ हुआ तो उसके बारे में क्या हुक्म है, फरमाए इल्ला मा कद सलफ, मगर वो जो हो गुजरा, यानी मिट्टी डालो, पिछले हालात को छोड़ दो। ये बड़ा प्यारा असूल है, अब अगली आयत में भी आपको ये मिलेगा एक दो बार, यानी ज़िंदगी के अंदर बड़ा प्यारा असूल है कि पिछली तलखियों को छोड़ो, पिछले गुनाहों को मत याद करो, पीछे ना पड़ो उनको, बस छोड़ दो। अल्लाह ने अब तुम्हें हुक्म दे दिया, कानून दे दिया, इसको मान जाओ और उसके बाद फिर पिछले काम तुम्हारे अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। क्यों मना किया है माँ से निकाह? इसलिए कि इन्नहु काना फाहिशतम व मक्ता, क्योंकि ये फहाशी का और मक्त का ज़रिया है। मक्त जो है लहज से ना, ये भी बहुत ही काबिले गौर है, और ये सूरत सफ़ के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला ने अपनी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल किया है कि अल्लाह ताला के हाँ ये बात बड़ी ही नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जो तुम खुद करते नहीं हो। तो मक्ती के लफ्ज़ को यहाँ आप समझ जाएं, बाप की बीवी से निकाह करने को मक्त कहते हैं, और इस निकाह के नतीजे में जो औलाद पैदा होती है उसको मुक्ती कहते थे। यानी बाप की बीवी से निकाह के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको मुक्ती कहते थे। और आप सोचिए कितनी अखलाक से गिरी हुई हरकत है कि एक औरत, कल तक तो आपकी माँ थी, आप उसको माँ की निगाह से देख रहे थे और आज आपने उससे शादी कर ली। देखिए कि रिश्तों का तकद्दस इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। बहुत सारी पाबंदियाँ जो घरों में और घरों से बाहर लिबास, हिजाब और इजाज़त लेने देने की हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि औलाद और माँ बाप के रिश्ते का तकद्दस ख़त्म ना हो। इसलिए इस्लाम में फिर इस चीज़ को कतन पसंदीदा नहीं किया गया और इस दरवाज़े को बंद कर दिया कि अगर तुम्हारे बाप ने किसी औरत से निकाह किया, शादी की, अब वो औरत उसकी बीवी रही है कि नहीं रही, यानी बाप का इंतकाल हो चुका, या फिर तलाक हो चुकी उस औरत से, लेकिन तुम उस औरत से निकाह नहीं कर सकते किसी के लिए। माँ जो होती है सौतेली माँ, वो हमेशा की महरम होती है। इससे अगली आयत में ख़ास तौर पे इसकी मज़ीद तफसीलात हैं कि कहाँ निकाह हो सकता है और कहाँ निकाह नहीं हो सकता। अब जब यह आयत नाजिल हुई तो जबरन फिर ऐसी शादियों को बंद किया गया, लेकिन लोगों के दिलों से अभी इसकी नफरत जो थी वो नहीं गई थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम ने कुछ ऐसे कवानीन बनाए कि जिसकी वजह से ऐसी शादियां ख़त्म हुई। अल्लामा कुर्तुबी हैं, अरबी की तफसीर है उनकी, तो उन्होंने ऐसे लोगों के नामों की लिस्ट गिनवाई है कि जो उस माशरे में अपनी सौतेली माओ से ना सिर्फ ये कि निकाह कर चुके थे बल्कि उस निकाह के बाद उनकी औलादें भी पैदा हो चुकी थी। और इस हदीस को पढ़ते हुए मुझे तो नबी सल्लम की वो हदीस याद आ जाती है जो क़्यामत के कुर्ब की निशानियों में से निशानी थी, और वो क्या था कि महरम रिश्तों में जिना होगा। यानी निकाह का ताल्लुक, एक तो वो लीगल निकाह है ना जिसको शादी कहते हैं, लेकिन नकाह का जो लफ्ज़ है इसमें असल में जिंसी ताल्लुक की तरफ इशारा होता है, सोशल यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ इशारा है। तो जो फी ज़माना हालात बनते जा रहे हैं ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर है कि महरम लोगों के अंदर भी ऐसे ताल्लुकात ना पैदा हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी तमाम बुराइयां जो उस दौर में थीं और जो आज मौजूद हैं, उससे हमें और हमारी नस्लों को भी महफूज रखे। ایک آخری بات انہی آیتوں میں جو حق مہر کی ہوئی تھی کہ جو تم نے ان کو دیا ہے، وآتیتم احداہن قندارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، میں نے وہاں جان کے نہیں سنائی کہ موضوع نہ چینج ہو، لیکن ایک موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ حق مہر باندھنا اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے، جیسے آج کے دور میں بھی بڑے بڑے حق مہر باندھے جاتے ہیں، تو آپ ممبر پہ آئے اور آپ نے وہاں آ کر کہا کہ آج کے بعد کوئی اپنی بیویوں کا 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہ باندھے، مطلب انہوں نے پابندی لگا دی، ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون بنا دیا۔ یہ حکم دے کر ممبر سے نیچے اترے تو ایک عورت آ گئی سامنے، کہنے لگی کہ عمر فاروق آپ نے یہ قانون کس سوچ کے ساتھ دے دیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آتئی تم احداہن قنطارا، آپ تو قنطار بھی اگر دے چکے ہیں تو فلا تاخذوا منہ شیئا، طلاق کی صورت میں واپس نہ لو، اللہ نے واپس لینے سے تو منع کیا لیکن اس سے تو نہیں منع کیا کہ دو نہ، یعنی آپ دیکھیں اس کی سمجھ، عورت کی سمجھ کتنی تھی کہ 500 درہم یا دینار جو درہم ہے اس کا تو قنطار پہ معاملہ نہیں آتا، گویا کہ اس نے کرٹیسائز کیا اس وقت کے قانون کو۔ حضرت عمر واپس ممبر پہ گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عمر نے قانون بنایا عمر اس کو واپس لیتا ہے، آج کے بعد جس کا جو دل چاہے حق مہر باندھے، اور صرف یہ کہ طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عورت تو عمر سے بھی آگے بڑھ گئی، کئی طرح کے لفظ ہیں، اس مسئلے کو عورت سمجھ گئی جس کو عمر نہیں سمجھ سکا، کہیں کہتا ہے کہ عمر تم سے تو زیادہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زیادہ فقیہ ہیں، اور صحیح بخاری اور احمد اور ترمذی کی روایت میں 400 درہم کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی ایک خاص سرٹن اماؤنٹ آپ نے باندھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کی ایک آیت نے عمر کے سارے قانون کو واپس لے لیا۔ یہ ہے اصل میں من جعلہ امامہ، ہو جس اس قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لے، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر لیڈ کرنے والا بنا لے، انشاءاللہ ایسے لوگ جو ہیں وہ امت کی تقدیر بدلتے ہیں۔ کہ حضرت عمر اگر اس وقت چڑ میں آتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تو آپ دیکھیے کہ پھر اس وقت تو اس عورت کو شاید جیل میں جانا پڑتا، کہ تمہیں کیسے اجازت ملی اس بات کی کہ تم عمر کے اوپر بات کرو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا تنہائی میں جا کے اس کو کہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب چونکہ میں بنا چکا ہوں قانون، بنا چکا ہوں، میری عزت کا مسئلہ کچھ نہیں۔ سچا دین جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایگو کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی دیندار اور ایسے ہی حکمران ہمیں بھی نصیب ہوں۔ یہاں پہ سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا